الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شادی ایک آسان کام نہیں ہے, شادی ایک مشکل کام ہے. شادی کے بارے میں لطیفے بہت ہم سنتے ہیں مگر در حقیقت یہ واقعتا ایک مشکل ترین کام ہے, اور ایسا نہیں کہ یہ صرف مرد کے لیے مشکل ہے کہ مرد آپس میں بیٹھ کے اس بات پہ لطیفے بھی کرتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, ایک دوسرے کو چیڑتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ عورت کے لیے بھی بڑا مشکل ہے, اور مرد کے لیے اس لیے اتنا مشکل نہیں کہ مرد کو پھر اللہ نے سمجھ دیا ہے, جذبات پر کام کر دیا. عورت کو اللہ نے جذبات سے بھرا ہوا بنایا ہے. مرد کو شادی کے لیے کسی اور گھر میں نہیں جانا پڑتا, نہ اپنے والدین کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور وہ اپنے والدین اپنے گھر کو چھوڑ دو. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مرد طاقتور بھی زیادہ, مرد ذہنی طاقت بھی زیادہ رکھتا ہے, اور آج کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ مرد جسمانی طاقت بھی زیادہ رکھتا ہے اور ذہنی طاقت بھی عورت سے زیادہ. مگر یہ دھچکا عورت کو بڑھ جائے گا, عورت نے گھر چھوڑ کے باپ ماں بہن بھائی سب کو چھوڑ کے اور ایک ایسی جگہ پہ آنا ہے جہاں سارے لوگ گئے ہیں اور وہاں ایڈجسٹ ہونا ہے. تو شادی مشکل چیز ہے مرد کے لیے بھی کہ اس کا مزاج عورت سے ملتا نہیں ہے, مرد اور عورت کا مزاج الگ الگ. مگر عورت کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے, اس لیے شادی کو کامیاب بنانا یہ آسان ایسا نہیں ہے کہ انسان شادی کرے تو یہ اچھی چلتی رہے, بلکہ شادی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو بہت ساری توجہ کرنی پڑتی ہے, بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے, بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تب جا کے یہ شادی جو ہے یہ کامیاب ہوتی ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا. مطلب ہے کہ یہ شادی اتنی مشکل چیز ہے, اگر کوئی اچھی طرح سے نبھا رہا ہے تو وہ چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہا ہے, مطلب ایسا کام کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارے لوگوں میں سب سے بہترین انسان اس نے اچھی طرح سے شادی کو اچھی طرح سے نبھا لیا. اور کچھ لوگ جو ہیں طبیعت کے اس طرح سے کہ شادی اچھی طرح سے نبھانا تو کیا, شادی کو ختم کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور دین اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ طلاق کی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الحلائل عند اللہ الطلاق، یہ جتنے بھی حلال چیزیں ہیں نا اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو اللہ کے نزدیک ہے حلال چیزوں میں وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت آج تلاوت کی گئی یہ ان دو میاں بیوی کے بارے میں ہے کہ جو آپس میں طلاق کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اور تمہیں اگر ڈر ہے کہ ان کے بیچ میں آپس میں ہو جانی ہے دوری تو طلاق بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں کہ فَبْعَثْهُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، طلاق سے پہلے یہ والا کام کر لو کہ اس مرد کی فیملی سے کوئی ایک آدمی متعین کیا جائے۔ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، عورت کے رشتہ داروں میں سے، عورت کی فیملی میں سے ایک مرد متعین کیا جائے، یہ آپس میں گفتگو ہے۔ تو طلاق کتنی اللہ کو ناپسند کی اللہ نے قرآن میں طریقہ اتارا کہ جی طلاق سے پہلے یہ بھی کر کے دیکھ لو، شیطان چاہتا ہے کہ بس فوراً ہو جائے طلاق، فوراً طلاق انسان کرتا ہے کہ پوری زندگی پچھتاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہر ایک کسی نہ کسی ایسے کو ضرور جانتا ہے اس نے طلاق کی سواس کیا ہے ابھی گھر بیٹھے، جس کے اپنے رشتے داروں کے اندر اختلاف ہوئی ہے، جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے تو کبھی کوئی فنا رشتے دار سازش کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی طریقہ ہے مولانا صاحب بتائیں نظر کہ ان کی طلاق واپس سے شادی میں بدل جائے، ہر ایک اس فکر میں کہ کسی طرح سے یہ شادی پھر ہو جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت طلاق کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پیارے باپ نے فرمایا اللہ کو بہت ہی ناپسند کرتا چیز ہے، جتنی یہ حلال چیزیں میں سب سے ناپسند کرتا، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں طلاق پہلے نہ لو، پہلے یہ بھی کام کر لو، لڑائی ہو گئی ہے نا تو لڑائی کے بعد ابھی طلاق نہ کرو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں طلاق بھی دینی ہے اور فوراً تین دینی ہے، اور یہ تین طلاقیں بھی وہ کہاں نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا کہ یہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینے والی نہیں ہے، یہ مکروہ ہے ایسا کرنا، بلکہ اگر طلاق دینی ہے تو ایک طلاق سب سے بہترین طریقہ ہے، طلاق ایک ہی طلاق دینا۔ تو طلاق دینے کے بعد تین چار مہینے ہیں عدت کے، اگر اس میں میاں بیوی آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں واپس رہنا ہے تو یہ تین چار مہینے جب ذہن ٹھنڈے ہو گئے واپس رہ سکتے ہیں۔ اور طلاق تو اس لیے دی جاتی ہے نا کہ بیوی کے بھی الگ، اس نے کہیں شادی کرنی ہے تو کر لے، مرد نے کرنی ہے تو وہ الگ کر لے، تو تین چار مہینے جب یہ عدت کا وقت گزر جاتا ہے تو اب دونوں کو اجازت ہے کہ کہیں اور بھی شادی کر، مگر ساتھ ساتھ ایک طلاق دینے والے کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ آپس میں بھی شادی کر سکتے ہیں واپس، جو کہ تین طلاق دینے والے کو نہیں ہے۔ تو جب دینی ہے تو ایک ہی دینی ہوگی، شیطان دل میں ڈال دیں تین تو ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بھی نہ دو، بڑوں کو بٹھاؤ تھوڑا سا، کوئی تمہیں ٹھنڈا کرنے والا ہو، کوئی سمجھدار ہو جو تمہارے دماغ کو، یہ تو طلاق کرنے کا تم اعلان کر رہے ہو، طلاق کو اتنا آسان سمجھ بھی اتنا آسان تھا جو تمہیں ابھی یہ بیوی مشکل لگ رہی ہے، اس کے بعد تو وہ مشکل ہوگی کہ جس کو تم برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ مشائخ کا فرمان کہ طلاق دینے والا انسان نقصان دے ہے، اور طلاق دینے کا سب سے پہلا نقصان انسان اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مغربی ملکوں کا سب سے بڑا المیہ اکیلا پن ہے، کیونکہ طلاق پر کوئی پابندی نہیں، شادی بھی نہیں ہوتی ہے، तो तलाक तो फिर होती नहीं, थोड़ी लड़ाई हुई तो अलग अपना फ्लोरी उस तरह लौट जाओ। तो जहां तलाक होगी वहां अकेला पड़ने का, शादीशुदा शख्स होता है उसको एक या तो काम काज में है या वापस घर आएगा तो बीवी तो जरूर उसके साथ हर वक्त होगी, ना बच्चे के साथ होगी। तलाक होगी तो बीवी और बच्चे सब घर से बाहर। भाई बहन वालदैन ये आपके साथ पूरी दिन रात नहीं गुजार सकते, बीवी बच्चे रात गुजारते, तो अकेलापन तो होना है। तो तलाक का नुकसान जिसको तलाक आप दे रहे हैं उसको नहीं, आपको खुद को सबसे ज्यादा। तो तलाक का पहला नुकसान के इंसान को अकेलापन बहुत जोरदार महसूस होता है। तलाक का सबसे बड़ा नुकसान कि जिन लोगों की तलाक होती है उनकी औलादे तरबियत से खाली हो जाती है। जितने जराइम पेशा लोग हैं उनमें ज्यादा बड़ी औसत जो है वो तलाक याफ्ता होते हैं। अमरीका का एक मेडिकल जर्नल है, उन्होंने कहा कि जिन बच्चों में वालदैन तलाक याफ्ता होते हैं उनमें तीन नुक्स जरूर पाए जाएंगे। सबसे पहले कि उनकी तालीमी कमी रह जाएगी। अच्छे तालीम याफ्ता बच्चे पढ़े लिखे दोनों वालदैन के बच्चे होते हैं। तालीम याफ्ता बच्चों की जो निशानी है वो यही है, ये अमरीकी रिसर्च कहते हैं, उसके दोनों वालदैन साथ रहते होंगे, वालिद से भी तरबियत लेता है और वालदा से भी लेता है। और जब एक ही वालिद या वालदा के साथ रहता है तो वो वालिद वालदा तो जंग की हालत में होते हैं, पहले तो लड़ाइयां कर रहे होते हैं उसमें या बीवी आपस में, और ये एक दिन की लड़ाई थोड़ी होती है, ये कई सालों की लड़ाई जाके फिर खत्म होती है इस्तलाह पे। तो कई साल ये बच्चा सिर्फ जंग की हालत में घर में होता है, तो कहां पढ़ाई के ऊपर तवज्जो और कहां और चीजों पे और इखलाक पे और दीन पे तवज्जो, जंग पे तवज्जो। और जो वालदा अपने बच्चे को लेके गई है उस वालिद को छोड़ के, तो जिंदगी भर उसको उसी जंग के लिए तैयार करती है कि ये वो शख्स है तेरा दुश्मन है। तो कहने को औलाद इस वालिद की, मगर वो औलाद जिस वालिद की औलाद है वो उसको उस दुश्मन से ज्यादा और कुछ नहीं समझता है। इससे बढ़ के नुकसान है कि जो आपके जिगर का टुकड़ा होना चाहिए वो आपको एक दुश्मन एक बुरा इंसान देख रहा है। अकेलापन शादी का बड़ा नुकसान है, और बच्चों का दुश्मन हो जाना ये इससे बड़ा नुकसान, बच्चों से महरूम होना ये इससे बड़ा नुकसान। कभी वालदा तरस रही है औलाद के लिए और कभी वालिद तरस रहा है औलाद के लिए। तो तीन कमी तलाक याफ्ता वालदैन के बच्चों में रह जाती है, एक उनकी तालीमी कमी रह जाती है, एक इखलाक की कमी रह जाती है। मद इखलाकी बेहयाई वाले काम भी ज्यादा वही बच्चे करते हैं जिनके वालदैन आपस में तलाक में, क्योंकि घर में कोई इखलाकी तरबियत का प्लान नहीं, प्लान तो लड़ाई झगड़े का चल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी कमी तलाक याफ्ता वालदैन के अंदर ये रह जाती है, ये तलाक याफ्ता औलाद में उस बच्चे की खुद एतमादी खत्म हो जाती है, ज़हनी अमराज के शिकार बच्चे हैं। हम समझते हैं कि तलाक बहुत अच्छी चीज है, इससे मैं सबक इसको सिखाऊंगा, वो सबक आप खुद सीख रहे होते हैं इस तलाक के। तलाक में किसी का फायदा नहीं, न शौहरों का फायदा, न बीवी का फायदा, न बच्चों का फायदा, शैतान का बड़ा फायदा होता है। तो طلاق کے نقصانات سب سے پہلے یہ کہ اکیلاپن آپ کو ملے گا ہی ملے گا, اور دوسرا بڑا نقصان کہ اولاد جو ہے وہ بالکل کمی کی بہت ساری کمیوں کا شکار, اور اولاد جو ہے وہ والد کی دشمن. کئی مرتبہ والدین کہتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہی اس لیے میں نے طلاق دی. جس اولاد کے لیے آپ نے طلاق دی وہ اولاد اس طلاق دینے کے بعد آپ کی دشمنی بن جاتی ہے, اور طلاق دینے کا سب سے بڑا نقصان ایک اور بھی ہے. ایسا تو نہیں کہ آج طلاق ہوئی تو کل دوسری شادی ہو جائے گی, کئی مرتبہ سالوں لگ جاتے ہیں دوسری شادی کرنے میں, انسان پھر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے, اور وہ گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان گناہوں کا مرتکب بن جاتا ہے. تو یہ طلاق کے خیالات آسانی سے جو ذہن میں آتے ہیں یہ بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, یہ بے دینی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انسان تو سمجھتا ہے کہ بڑی آسان چیز ہے طلاق دے دینا کہ زندگی آسان ہو جائے, عورت سمجھتی ہے کہ اس بے وقوف سے میرا پالا ختم ہو, مرد سمجھتا ہے اس بے وقوف سے میرا پالا ختم ہو سکون میں آ جاؤں گا. سکون تو زندگی کے لیے چلے گیا, اور سکون صرف یہ نہیں کہ طلاق یافتہ مرد یا عورت کا گیا, طلاق یافتہ مرد اور عورت کا بھی جاتا ہے, ان کے والدین کا بھی جاتا ہے, ان کے بھائی بہنوں کا بھی جاتا ہے, پورا گھر بے سکون میں آ جاتا. تو تھوڑی سی اپنی انا کو دبا لے, تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ سننا ہے تو سن لے, بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا, بڑی بڑی محرومیوں سے انسان بچ جاتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے بعد نکاح ہو جائے گا, طلاق کے بعد جو نکاح ہوتی ہے اس کا طلاق میں بدلنے کا چانس زیادہ ہے بنسبت پہلے تک پہلے نکاح. امریکہ میں طلاق کی شرح جو ہے وہ 51% ہے, مگر جو لوگ طلاق کر لیتے ہیں نا اس کے بعد ایک اور شادی کر لیتے ہیں کہ جی طلاق کے بعد مجھے شادی کرنی چاہیے, اس شادی کی طلاق کی جو شرح ہے وہ 63% ہے, یعنی اس میں زیادہ چانس ہے کہ وہ طلاق میں بدلے گی. اور اگر کوئی تیسری مرتبہ کرتا ہے تو اس شادی کی طلاق کی شرح 80% ہے, اس نے تو طلاق کو بدلنا ہی ہے. تو طلاق کرنے کے بعد جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب بڑی سکون والی زندگی ہوگی, طلاق کے بعد بھی طلاق ہی ہے. تو اس لیے طلاق کوئی آپشن ہی نہیں ہے. زبان میں آتا ہے شیطان اپنا دربار ہر روز لگاتا ہے, اور ہر روز شیطان کے چیلے آ کے شیطان کو اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں. ایک آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے چوری کروائی, شیطان کہتا ہے ویری گڈ. ایک آ کے کہتا ہے جی میں نے جھوٹ بلوا لیا, شیطان کہتا ہے بہت اچھا. ایک آ کے کہتا ہے میں نے قتل کروا لیا, شیطان کہتا ہے جی بہت ہی اچھا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آگے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں دوری کروا دی, شیطان کہتا ہے تو میرا سب سے بڑا جانشین ہے, سارے برے کاموں میں تو نے سب سے بڑا کام جو جس نے کیا وہ اس والے نے کیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کو اپنے قریب آ کے بٹھاتا ہے کہ تیرے پاس آ کے بیٹھ. شیطان اور کہیں غصہ دلائے نہ دلائے گھر میں میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے پر بہت غصہ دلائے. غصے کو دبا دیتے ہیں, یوں سمجھ لیں کہ وہ شیطان کو انہوں نے زور سے تھپڑ لگا. شیطان چاہتا ہے کہ آپ غصے میں رہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس غصے کو دبا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سید شادی والی زندگی آسان نہیں, مگر طلاق والی زندگی اس سے بھی زیادہ بری ہے. اور جو شادی والی زندگی کو اچھی طرح سے گزار لیتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم میں سے سب سے بہترین انسان. شادیاں چلتی کیوں نہیں, طلاق کی وجہ ہوتی کیا ہے؟ اصل شاید فرمایا سب سے بڑی وجہ جو ہے نا, وہ بیوی ڈھونڈنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان چار وجوہات سے کسی سے شادی کرتا ہے, یا تو میں اس نے جمال کی وجہ سے کرتا ہے, یا اس کے مال کی وجہ سے کرتا ہے, یا اس کی برادری دیکھتا ہے, اور چوتھی چیز وہ دین دیکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم عورت کو اس کے دین کی وجہ سے چنو. تو جب شروع سے ہی انسان یہ چیز دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہے کہ نہ, نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے نہیں رکھتی, شریعت کی پابندی کرتی ہے نہیں کرتی ہے, تو یوں سمجھ لیں کہ بنیاد ہی کمزور ہے. بلکہ آج کل کچھ آتی ہیں یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں, لو میرجز ہوتی ہے کہ رشتہ جو ہے وہ والدین نہیں دیکھتے, گھر کے بڑے نہیں دیکھتے, بلکہ رشتہ جو ہے لڑکا لڑکی آپس میں ہی ایک دوسرے کو چن لیتے ہیں. بلکہ کئی مرتبہ بڑے کیا ہی دیتے ہیں, آپ خود ہی دیکھ لو. اور آج کے زمانے میں تو خود ہی دیکھنا بڑا کامن ہو گیا. چنانچہ سن 1997 میں 48% رشتے جو ہوتے تھے یہ لوگ کرواتے تھے, 2024 میں 52% رشتے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ پہ کروائے جاتے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں ماحول بھی ایسا بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رشتہ خود ڈھونڈ لینا یہ بڑا آسان ہے. جن رشتوں میں بڑے نہیں ہوتے, والدین نہیں ہوتے, ان رشتوں میں فائدہ آئے گا. نوجوانوں نے کیا دیکھنا ہے, تو خوبصورتی دیکھنی ہے, جس کا چہرہ پسند آیا یا نہیں پسند آیا, بڑوں میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں. تو جو رشتے جن میں والدین شامل نہیں, جن میں بڑے شامل نہیں, وہ ناکام. طلاق کی بڑی وجوہات یہ کہ رشتے کی چوائس سلیکشن جو ہے وہی صحیح نہیں ہے. دوسری وجہ دماغ کا گرم گرم ہونا, طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے دماغ کو گرم کرنا ہے. اور دماغ جب گرم ہوتا ہے پھر شادی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. 7 تو یہ ہے کہ سب سے کامیاب شادی یہ ہے, انسان معاف کرنے والی طبیعت رکھے. جہاں آپ معاف کرنے والی طبیعت رکھیں تو شادی کامیاب ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی معاف تو اس پہ کرے گا جو تھوڑی سی ایسی چیز ہو کہ جو کسی قابل ہو. مگر سچی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے گا کہ میں اصولی باتوں پہ تو اصول ہی پہ چلوں گا, معاف نہیں کروں گا. جس نے غلطی کی ہے اس کو غلطی کی سزا ملنی چاہیے. تو در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو اس دنیا میں معاف نہیں کرنا. کیونکہ کتنے جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم سب کے سب غلطیاں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اردو کی صرف کہاوت ہے کہ انسان غلطیوں کا خطا کا پتلا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطا, جتنے بھی انسان سب کے سب. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے معاف نہیں کرنا تو آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا کے کسی انسان کو معاف نہیں کرنا, کسی بھی انسان کے ساتھ پھر آپ رہنے کے قابل نہیں ہیں اگر معاف کرنا نہیں چاہتے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا خود ہی رکھا تو معاف کرنے کو پکڑ لو. تو معاف کرنے کو پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لو. تو جب دماغ گرم ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نے معاف نہیں کرنا, پھر یہ شادی چلی جائے. طلاق کی بڑی وجہ پہلی ہے کہ جس کو آپ نے چنا ہے وہ غلط طریقے سے چنا. جو چیز دیکھنے والی تھی رشتے میں وہ دیکھی نہیں, جو چیز نہیں دیکھنے والی تھی اس کے اوپر زیادہ وزن دیا. اور دوسری بڑی وجہ طلاق کی جو ہے وہ غصہ ہے, انتقام لینا ہے. اور جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے انتقام نہیں, میں نے معاف ہی کرنا ہے, ایسے انسان کی شادی بھی کامیاب, ایسا انسان کائنات کا سب سے بہترین انسان بھی بن جاتا ہے. اور سب سے بات یہ ہے ایسے انسان کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس پر ظلم ہوا اور اس نے اس ظلم کا بدلہ دیا, انتقام نہیں لیا, اس نے معاف کر دیا, اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے. تو طلاق کی بڑی وجہ انسان کے اندر یہ انتقام کا جذبہ ہوتا ہے. انسان اگر معاف کرنے والا بن جائے تو طلاق تو چلے ہی گئی مگر دنیا میں عزتیں بھی اس کر اس کی قسمت میں آ گئی. جب انسان معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا ہے تو آپ جتنے بھی عقل مند ہوں جتنے بھی سمجھدار ہوں ایسی بھونڈی بھونڈی وجہوں کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے جاننے والے ایک بڑے عالم نبی ان کے قریبی ساتھی دو تھے, دو میاں بیوی دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز سویڈن میں رہتے تھے. اور ایسا بھی نہیں کہ نئی شادی تھی, پرانی شادی ہو گئی. ایک دن خبر آئی کہ دونوں اتنی شادی کو شادی ہو گئی 15-20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. تو خبر آئی کہ طلاق ہو گئی. تو کیونکہ وہ ان دونوں کے ساتھ ان بزرگوں کا ایک تعلق تھا تو انہوں نے معلوم کر پایا کہ بھائی کیا ہوا, کیا وجہ بنی. تو تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ وجہ یہ تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے. خاوند صبح اٹھا اور اس نے اٹھ کے دانت برش کرنا چاہا تو مہمان باتھ روم میں تھے. اس کو آفس کی جانے کی جلدی تھی تو اس نے کچن کے جو بیسن ہے اس پہ جا کے دانت جو ہے وہ صاف کیے. بیوی اٹھ کے آئی اس نے آگے کہا کہ کچن کی سنک جو ہے یہ دانت صاف کرنے کی جگہ ہے, باتھ روم میں کرنا چاہیے. اس پہ میاں صاحب بڑھ کے آپس میں تو میں ہوئی, یہ وجہ بنی کہ آپس میں طلاق ہو گئی. اللہ کہنے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر, کہنے کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم یافتہ, شادی کو اتنا وقت گزر گیا مگر کیونکہ معاف کرنے والی طبیعت نہیں, گرم طبیعت تو بیکار وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا. تو طلاق ہونے کی بڑی وجہ ایک تو ساتھی چننے میں غلطی ہے, اور دوسری بڑی وجہ دماغ کی گرمی ہے. آپ حیران ہو گئے, آج سے چند سال پہلے دو میاں بیوی کی طلاق حالت احرام میں ہوئی ہے, حج پہ گئے ہوئے ہیں, حج کے دنوں میں احرام کی حالت. شوہر نے کہا کہ حج پیدل کرتے ہیں, بیوی نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے پیدل کر سکتے. لیکن جی ایک ہی مرتبہ حج کر رہا ہے, میں تو پیدل ہی کر رہا ہوں. یہ لڑائی اتنی لڑائی بنی کہ احرام کی حالت میں اس سے بیان کر دوں طلاق دے. انسان اچھا سلوک اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرتا ہے تو سب سے بہترین انسان بن گیا, عزت دار انسان بن گیا. اور جب انسان بد سلوکی کرتا ہے, گرم طبیعت ہے, معاف کرنا ہے جو اس کو طبیعت نہیں کرتی, تو وہ سب سے زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے, آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے, دنیا بھی خراب کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شریف انسان بیوی سے مطلوب ہو کے رہے گا, اور کمینہ انسان بیوی کے غالب ہو کے رہے گا. کہتا ہے بس گھر میں میری ہی چلی گئی, جو میں کہوں گا ویسے ہی تو کیا کرنا ہے. تو بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا یہی چاہیے, کچھ سیدھا کر کے رکھنا چاہیے, مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کمینے شخص کی نشانی ہے. بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس شوہر نے معاف کر دیا اس نے بڑی کمزوری والے کام کیا. لوگ چھیڑتے بھی ہیں کہ کیا تو نے اس کو سمجھایا نہیں, تو نے اس کو ٹائٹ نہیں کیا, تم تو بڑا ہی کمزور ہے. جو اللہ اس کو کہنا نہیں چاہ رہا ہے وہاں پہ. سارے مجھے بھی پتا ہے مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کمینے شخص کی نشانی یہ ہے غالبوں کے رہتا ہے. آپ فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب ہو کے رہوں. جس نے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, جس نے معاف کرنے کو اپنی عادت بنایا, اللہ اکبر اس نے اپنی زندگی کو آسان. کئی مرتبہ ہم سمجھ رہے ہیں میں نے اس کی بہت بڑی غلطی کو معاف کیا ہے, اس کی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے, وہ ہمارے ذہن کا وہ ہوتا ہے کہ غلطی ہے. حضرت اقبستانی رحمت اللہ علیہ کو ان کے ایک مومن نے خط لکھا. حدیث پاک میں آیا کہ عورت ناقص العقل ہے, اس کی عقل جو ہے اس پہ نقص ہے, کم ہے مرد کے مقابلے. تو اس نے خط لکھا کہ حضرت یہ اتنی ناقص العقل ہے, ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہے. حضرت یہ ناقص العقل ہے, یہ ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہے. حضرت نے جواب میں لکھا کہ بھائی تم تو کامل العقل ہو, تو تم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر لیتے کہ اللہ نے یہی بیوی دی ہے, اسی پہ تو شکر ادا کر لیتا, تمہیں بھی تو ناشکری. طلاق کی بڑی وجہ جو ہے ایک تو سلیکشن ہے, رشتے کی سلیکشن, اس میں دین کو بدل نہیں دیا تو یہ بڑی وجہ بن جاتی ہے. دوسرا دماغ کی گرمی ہے, انتقام کا جذبہ ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جس نے اپنے انتظام کے تجربے کو ختم کر لیا, بیوی کے ساتھ نے پوری زندگی کو آپ نے آسان کیا, ازدواجی زندگی تو آسان ہو ہی جائے گا, باقی بھی زندگی آسان ہو جائے گا. معاف کرنا ہے نا, یہ مزاج نبوت ہے. جہاں اور چیزیں ہم سنت کہتے ہیں, معاف کرنا اصل سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرنا, اپنے ساتھیوں کے قاتلوں کو آپ نے معاف کر, آپ کا مزاج معاف کرنے والا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سیدھا کرنا ہے, کوئی ایک غلطی ہم نے معاف نہیں کرنی. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے آگے کہا ہے میرا تو غلام ہے نا, یہ چوری بھی کر لیتا ہے اور میں کام جو اس کو بتاتا ہوں اسے سستی بھی کرتا ہے, صحیح طرح سے کرتا کہ نہیں, کبھی کبھی میں اس کو بلاتا ہوں تو جواب نہیں دیتا ہے, تو میں اس کو کتنی مرتبہ معاف کروں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو ہر روز 70 مرتبہ معاف کر دیا. جب غلام کو 70 مرتبہ معاف کر دینا کا حکم ہے تو سنت کا مزاج تو سمجھ میں آ گیا نا کیا ہے. تو جس نے ذاتی زیادتیوں کو برداشت کرنا سیکھ لیا, اس نے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا. اور جو کہتا ہے کہ جی آؤ میدان میں, ہر جھگڑے کا جھگڑا تیار ہے, تو زیادہ نقصان دوسرے کو نہیں اپنے آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جا رہا ہے. ایک صحابی بڑا حیران ہوئے, یہ ایسا عام صحابی ہے, نہ کوئی ایسے نامور صحابی ہیں, اللہ کے نبی نے فرما دیا جنت ہی جا رہا ہے. تو آپ ان کے پیچھے گئے, 3 دن ان کے پاس رہے, 3 دن میں وہی اعمال کرنا جان کرتے, تو جنتی کس بات تھا؟ دنیا میں جنتی بننے کی بشارت اللہ کے نبی نے جو دے دی, تو 3 دن جب گزر گئے تو ان کو کیا ہی دیا کہ اصل میں تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کیوں کہا, مگر آپ کے اعمال تو سارے وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے اعمال میرے وہی ہیں, بلکہ میں تو تم سے بھی کمزور ہوں. میں کہا نہیں, مگر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا, کوئی چیز تو ایسی ہے جو ہم سے نہ کرتے ہیں. آخر کو جب یہ بات کہی گئی تو میں کہا ایک چیز ہے جو شاید اور نہ کرتے ہو, کہ ہر روز رات کو جب سوتا ہوں تو اللہ سے یہ کہہ کے سوتا ہوں کہ یا اللہ جس کسی نے میرے ساتھ غلط کیا میں اس کو معاف کیا, یا اللہ تو بھی میری غلطیوں کو معاف کر دے. تو غلطیوں پہ بدلہ لینا یہ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو پریشان کن بنا رہا ہے, اور غلطیوں کو معاف کر دینا اپنی دنیا اور آخرت کو آسان بنانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بہترین صفت نصیب کرے اور آخرت کا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے آپ ہٹ کٹ کے मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी। खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। हवास वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।
سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے کیا جس مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ جگ ہزائی سے محفوظ فرما میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اللہ تیرے کمزور بندے اللہ کبھی شیطان گناہوں پر اکسا لیتا ہے اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں گناہوں پہ اکسا لیتا ہے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب ہے اللہ ہماری کمزوری کا توبہ یہ ہے اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں اللہ صبح توبہ کرتے ہیں میرے مالک رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں اللہ کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اللہ رحمت کا مانگنا فرما اللہ ہم اپنے دل کا غم کس کے سامنے بیان کریں میرے مالک آپ کے سوا کوئی اور ذات نہیں اللہ رحمت کا معاملہ فرما میرے مالک اٹھ کے بھی ہاتھوں کی لاش فرما اللہ ہم تیرے لٹے ہوئے بندے اللہ شیطان نے بھی ہمیں خوب لوٹا اللہ ہماری خواہشات نے بھی ہمیں خوب لوٹ لی اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ آئے بیٹھے اللہ تیرے نیک بندوں میں آئے بیٹھے اللہ آپ کے پیارے محبوب کے فرمایا نیکوں کے قریب بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا اللہ ہم آپ کو آپ کے نیک بندوں کا واسطہ دے ہمارے حال پر رحم اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب کر اے اللہ بال سفید ہوتے جا رہے ہیں میرے مالک دل سے آپ اٹھا جا رہا ہے اللہ دل کی سیاہی کو دور فرما میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا اللہ وہ حق ادا نہ کر سکے اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے میرے مالک معاف کر دیجئے اے اللہ آپ نے اگر معاف نہیں بھی کرنا اے اللہ پھر بھی معاف کر دیا اللہ آپ تو وہ کریم پروردگار لزوں لوگوں کا قاتل تھا اللہ بھی توبہ بھی نہیں کی تھی توبہ کی نیت لے کے چلا تھا اللہ راستے میں بہت ہو گیا میرے مالک آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا اے اللہ
साहब ने मेरे बंदे हाथ फैलाए बैठे, अपनी गलती का इकरार कर बैठे, जो कुछ जुर्मों का इकरार कर बैठे, आपसे माफी के तलब जा रहे हैं। अल्लाह माफ कर दीजिए, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। हम तो तेरे वो बंदे जो गुनाह करते भी तो है, तेरी रहमत को सब रख के करमत का माफ ना करो मेरे मालिक करम के फैसले उठे हुए हाथों की लाज कर, उठे हुए हाथों की लाज करवा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा मेरे मालिक उनको भी इन दुआओं में शामिल कर, जो दूर बैठे इन दुआओं पे आमीन कह रहे हैं अल्लाह उनको भी इन दुआओं में शामिल कर। मेरे मालिक जहां जहां मुसलमान परेशानी के आलम में लाओ तो परेशानियों को दूर कर, जो घर की लाचारियों की वजह से परेशान लाओ उनकी परेशानियों को दूर कर, जो काम कारोबार की वजह से परेशान की परेशानियों को दूर फरमा, जो औलाद की वजह से परेशान लाऊ की परेशानियों को भी दूर फरमा, औलाद के गमों से महफूज फरमा, ना औलाद के दुखों से महफूज फरमा। जहां जहां मुसलमान परेशानी के आलम लाऊ की परेशानियों को दूर फरमा, जो गजा में बच्चे बैठे हैं वो भी तो किसी की औलाद है, जो सूडान में बच्चे बैठे हैं लबो की किसी की औलाद है, रहमत का बाप ना फरमा, औलादों की परेशानी से महफूज फरमा, करम के फैसले फरमा, करम के फैसले फरमा। मेरे वाले जिन्होंने दुआओं के लिए कहा अल्लाह उन सबको इन दुआओं को शामिल फरमा, अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे इस शहर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमा, अल्लाह अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अजीज अकारिब रिश्तेदार मशायख असातिज़ा वालिदैन जो भी दुनिया से फौत हो चुके हैं, जो हयात है अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत फरमा दी, अपने कुर्ब के आला दर्जात नसीब फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल हलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर। एक अहम ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह ने हमारे सिदारे पे अपनी रहमत की, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामन बरकातुहुम इंशाअल्लाह परसों हफ्ते के दिन यहाँ तशरीफ लाएंगे, और जो हमारे दौर हदीस की कासर और जो तलबा हैं उनको इजाज़त हदीस देंगे। एक मुख्तसर प्रोग्राम हजरत की आमद पर रखा गया है किसी जगह पर, आप सब हजरात से दावत है सब जरूर उसमें शामिल हो, रश होगा और कुछ तलबा के लिए जगह यहाँ रखी जाएगी जहाँ जगह मिले, कुछ बाहर जगह भी बनाई जाएगी ऊपर भी बनाई जाएगी, तो इंसिस्ट ना कीजिएगा क्योंकि आगे बैठना है, क्योंकि हजरत असल प्रोग्राम हजरत तलबा को इजाज़त हदीस देंगे, फिर यहाँ दौर हदीस के तालिब इल्म और बाकी दीगर असातिज़ाए कराम ये हजरात तशरीफ़ फरमा होंगे, मगर कोशिश की है कि सबके लिए जगह यहाँ बन जाए, लोग ज़्यादा होंगे, मगर आप सबको दावत है कि ज़रूर तशरीफ लाए कि ये सादत जो है वो ऐसी है जो बार बार नसीब नहीं होती। ज़रूर सब हजरात इस प्रोग्राम में शिरकत करें, हफ्ते नाले दिन शाम 8 बजे का वक्त है, इंशाअल्लाह जरूर तशरीफ़ लाएं।